फर्स्ट मुलाकात वेरी फर्स्ट मीटिंग जो जिब्रील अमीन से नबी पाक की हुई वो 40 साल की एज मुबारक हुई। जिब्रील अमीन का मकाम क्या है? सिदरतुल मुंतहा। जितना दूर होता है ना कोई वो कम आता है यार, उतना दूर से आना पड़ेगा। पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का जो डिस्टेंस है वो 500 इयर्स है और सेवंथ स्काई के बाद सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्रील अमीन हर नबी के पास आए, किसी नबी के पास 10 बार, किसी के पास 20 बार, किसी के पास 100 बार। नबी पाक से विद इन 8300 डेज थे उसके अंदर 24,000 बार तशरीफ लाए। अब अगर कैलकुलेट करें तो एवरेज रोजाना 3 बार से ज्यादा सिदरतुल मुंतहा से आते थे।
यार उनको चैन आ जाता गर बार बार आते नयो जिब्रील सिदरा छोड़ कर शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना तू मांगे नुबो جب گرے میرا کے شاہ مدینہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچا سرکار پہ تن من جان فدا گر پڑ کے یہاں پہنچا مولا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب یا رب چھوٹے نہ الہی پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا تیرا دان اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا میرے آقا کھاتے ہیں تیرے دساگل کی خزینے دی ساری دنیا کھانی ہے رات مدینے دی پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا اور آباد اسے فرما ویران ہے دل آسی آباد اسے فرما کا ویران ہے دل آسی آباد اسے دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے بلا روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، اور خامِ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں گئے پیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔
صلح حدیبیہ کا یہ موقع تھا، اب صحابہ اکرام بڑے پیاسے، پانی نہیں تھا، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جو چاہیے ہوتا نبی پاک سے عرض کرتے آقا پانی نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے برتن میں جتنا پانی ہے سب جمع کر لیں، سب صحابہ نے مل کر جب پانی جمع کیا، صحابہ کتنے 1500 کے قریب، ایک برتن بھی پورا نہیں بھرا، انبیاء کے بہت سارے معجزات ہیں، کسی نبی نے اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو پتھر سے چشمے جاری ہوئے، علماء نے کہا پتھر سے چشمے نکالنا یہ عقل میں بھی آتا ہے کہ پانی نکلتا ہے پتھروں سے، چشمے بہتے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیروں کو رگڑا تو زمزم شریف نکلا، مگر انگلیوں سے پانی کا نکلنا، نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈالا، راوی لکھتے 1500 صحابہ تھے، سب نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، اپنے برتن بھر لیے، اور پانی میں اتنا جوش تھا کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے وہ بھی پورا ہو جاتا، اعلیٰ حضرت کہتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، میرے رضا کی کیا بات ہے، ہر شعر کے اندر ایک ایسا خوبصورت اشارہ کسی حدیث کی طرف، کسی معجزے کی طرف، کسی قرآنی آیت کی طرف ہوا کرتا ہے، اسی کلام میں اگلا شعر ابھی ہم اس کے بعد سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت کہتے اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، میرے آقا نے فرمایا نا میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری اس کو صورت سے بیان کیا کہ اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ، یہ دو شعر سنے اور میرے آقا کی کمالات کو سوچتے جائیے اور جھومتے جائیے، سبحان اللہ، انگلیاں ہے فیض،
جنت کی پیاری 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 ہوا بیچ میں جنت کی پیاری 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 با قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے جان پیاری بابا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بچے اسلامی بھائیوں, مدینہ منورہ کی پرکیف فضائیں ہیں. آج مسلمانوں میں ایک ایسی بدقسمتی کے ساتھ بیماری پائی جا رہی ہے, ایک ایسی عادت ہمارے درمیان آ گئی ہے جو عادت ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے. صرف اسلام میں نہیں, ہر مذہب میں, ہر قوم میں, ہر ملک میں یہ انٹرنیشنلی برا کام سمجھا جاتا ہے. لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری ہمارے اندر آئی ہے اور وہ ہے جھوٹ. جھوٹ جو ہے یہ دنیا کا ہر مذہب برا کہتا ہے اسے, دنیا کی ہر قوم میں یہ برا سمجھا جاتا ہے, اور اسلام میں تو اس قدر اس کی یوں سمجھیے مذمت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سچے آقا, ہمارے آقا کی تعلیمات سچی, مگر آج مسلمان بہت بہت دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے. کاروبار کرنے والا, دوستوں میں بیٹھنے والا, ویسے ہی بزرگ بیٹھے. پہلے زمانے میں لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے, اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. اس قدر جھوٹ بولنے کی عادت, اور یہ جھوٹ کتنی بری بات ہے, کس قدر نحوست اور کس قدر بربادی لاتی ہے. ایک واقعہ سنیے. منقول ہے کہ پہلے زمانے میں ایک تاجر تھا, بڑا پیسے والا تھا. آج کل ہم نوکر رکھتے ہیں, پہلے لوگ غلام رکھتے تھے, غلام خرید لیتے تھے. بڑی ویل سیٹ لائف تھی. اس نے سوچا کہ گھر کے کچھ کام کاج کے لیے میں ایک نوکر خرید لیتا ہوں, غلام لے لیتا ہوں. غلام خریدنے گیا بازار میں, بڑا زبردست ایک غلام نظر آیا. تو بیچنے والے نے کہا, غلام تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں ایک برائی ہے. تو کیا برائی ہے؟ کہا, سستے میں دے دوں گا مگر یہ بندہ سال میں ایک دن جھوٹ بولتا ہے, پورے سال میں ایک دن جھوٹ بولتا ہے. اس نے سوچا ایک ہی دن جھوٹ بولتا ہے نا, باقی سال تو صحیح رہے گا, سستا بھی مل رہا ہے, خرید لیا. میاں بیوی میں بڑا پیار تھا, گھر بڑا سیٹ تھا, کام کاج بھی چلنے لگے, غلام خدمت بھی کرنے لگا. اب وہ دن آ گیا جس سال یہ سال میں یہ جھوٹ بولتا تھا, پورا سال خدمت کی. اس دن اس نے کیا کہا اپنی مالکن کو کہ آپ کو پتا ہے آپ کا شوہر جو ہے وہ کسی اور کے چکر میں ہے, شادی کرنا چاہتا ہے دوسری, اور آپ اس کا خیال کریں. اس نے کہا, اچھا ایسا بات ہے؟ کہا, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. کہا, اچھا بتایا اس کا حل کیا ہے؟ کہا, آسان سا حل ہے, آپ اپنے شوہر کا ایک بال مجھے لا دیں گردن کے قریب کا, میں ایک ایسا تعویذ کروں گا کہ وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. کہا, اچھا ٹھیک ہے, لیکن میں گردن کے پاس سے بال کیسے توڑوں گی؟ کہا, آسان ہے, میں آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں, آپ جب آقا رات کو سوئے تو اس کی گردن کے پاس سے بال کاٹ لینا. اتنی سی بات ہے؟ کہا, اتنی سی بات. ٹھیک ہے. اسی وقت وہ آقا کے پاس گیا اور جا کر کہا, پتا ہے آپ کی بیوی جو ہے نا وہ کسی اور گڑبڑ چکر میں ہے اور آپ کو مارنا چاہتی ہے. کہا, میری بیوی اتنا پیار کرنے والی؟ بولا, ہاں, آج رات کو اس طرح لے کر آئے گی آپ کی گردن کاٹنے, سوئیے گا نہیں, تیار رہیے گا, ورنہ گئے آپ دنیا سے. اب جب کسی کو ایسی خبر سنا دے تو کس کو نیند آنی ہے. وہ ساری رات کروٹیں بدل کے انتظار کرتا رہا. برابر رات میں اس کی بیوی اندھیرے میں آئی اور ہاتھ میں اس طرح بھی تھا اور گردن تک اس طرح لے گئی. ادھر کہا تھا گردن کے پاس کا بال کاٹنا, ادھر جھوٹ کہا کہ وہ تمہیں مارنے آ رہی ہے. ایک ہی دن جھوٹ کہا تھا اس نے. اب آقا نے دیکھا ہے تو مجھے مارنے آئی, واقعی صحیح کہہ رہا تھا غلام. اسی عورت کے ہاتھ سے اس طرح لیا, اپنی محبت کرنے والی, اپنے پیار کرنے والی بیوی کا گلا کاٹ دیا. بیوی ادھر ہی مر گئی.
شوہر کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور شوہر کو بھی پھانسی چڑھا دیا گیا. میاں بیوی دونوں دنیا سے چلے گئے, ہستا بستا گھر برباد ہو گیا. یہ حکایت, یہ روایت ہم سب کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے. ایک دن جھوٹ گھر برباد ہو گیا. اور آج یہ وبا ہے, دوستیاں توڑوا دی جاتی ہیں, فیملیاں توڑوا دی جاتی ہیں, اس کی لگائی اس کی بجھائی. یہ جو چغل خور ہے نا, اس کو حدیثوں میں محبتوں کا چور کہا گیا. یہ محبتیں کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا جھوٹ, لعنت اللہ علی الکاذبین, بچپن سے ہم سنتے جا رہے ہیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت. یقیناً یہ آیت جو ہے یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی, لیکن اس میں کتنی شد و مت کے ساتھ جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان, جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, یار کاروبار صحیح نہیں چل رہا, فیملی میں جھگڑے ہیں, بیماریاں دور نہیں ہو رہی, تو ذرا غور کرے کہ جھوٹ بول بول کر ہم نے رحمت کے فرشتے ہی دور کر دیے, تو ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے. اور یاد رہے بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں, جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ بولنے والا وہ مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہے گا, پریشان رہے گا, اور سچ بولنے والا ہمیشہ پرسکون رہے گا, بلکہ سچے کا چہرہ ہی بڑا بتا دیتا ہے, یہ اطمینان بخش چہرہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب غیر مسلم دیکھا کرتے تھے نا, بڑے بڑے لوگ بڑی بحثیں کرنے آئے, بڑی ڈبیٹ کرنے آئے, مناظرے کرنے آئے, جب کونین کے والی کا چہرہ دیکھتے دیکھ کر کہتے ہیں کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, چہرہ ہی ایسا تھا. اور ہمارے کئی اولیاء کرام, خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا, چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو سچا جو ہوگا نا, اس کا چہرہ بتا دے گا, اس کے چہرے پر نور, اطمینان, سکون, ویری پیسفل. وہ بہت سارے لوگ جو مضطرب رہتے ہیں نا, پریشان رہتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, نیند نہیں آتی, ان کے اندر 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں, ان کو چیک کرنا چاہیے. یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ, یا وہ بدگمانی بہت کرتے ہیں. بدگمان جو ہے نا, وہ بھی ٹینشن میں رہے گا, جس کو ہر کسی سے نیگیٹو سوچتا رہتا ہے, یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا. اور تیسرا حاسد. یہ 3 وہ بیماریاں ہیں جو بندے کو چین سے نہیں رہنے دیتی, اندر ہی اندر گھلتا رہے گا. حسد ہو گیا آپ کو, اگر بالفرض کسی سے اس کی دکان 2 ہو گئی تو آپ کو ٹینشن شروع ہو گیا, 2 دکانیں ہو گئی, ابھی تو کام شروع کیا تھا, 2 دکانیں, اتنا کاروبار, نئی گاڑی بھی لے لی, حسد ہے نا, اس کی ترقی ہو رہی ہے تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. حالانکہ ذرا سوچئے, بتائیے دینے والا کون ہے, بتائیے نا, رزق دینے والا کون ہے, شہرت دینے والا کون ہے, حسن دینے والا کون ہے, نام اور عزت دینے والا کون ہے. جب سب دینے والا اللہ ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے, میرے بھائی کو ترقی ہو رہی ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. حسد جو ہے نا اتنی بری بلا ہے کہ سامنے والا ترقی کرتا ہے اگلا جلتا رہتا ہے. اور حسد کرنے والا, علماء لکھتے ہیں, براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے, کسی اور پر نہیں کرتا, یہ آرگیومنٹ ہے رب پر. کیوں؟ وہ کہتا نہیں, مگر اس کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے نا. یا اللہ تو نے اس کو بھی پیسے دیے مجھے نہیں دیے, اس کو عزت دی مجھے نہیں دی, اس کو اولاد دی مجھے نہیں دی, اس کو شہرت دی مجھے نہیں دی, اس کو حسین بنایا مجھے نہیں بنایا. تو یہ وہ اعتراض ہے جو رب پر ہو رہا ہے. تو حسد کرنے والا, بدگمانی, عجیب عجیب ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی, بدگمانی ہی کرتے رہیں گے, پتہ نہیں آج میرے گھر اس لیے نہیں آیا کہ بڑے پیسے والا ہو گیا ہے, بڑا مغرور ہو گیا ہے, میرا فون اس لیے نہیں اٹھایا کہ جناب اس کو اب مجھ سے بات نہیں کرنی, پہلے مطلب تھا تو روز فون کر. ہر ٹائم نیگیٹو سوچنا ہے. تو جو منفی سوچتے ہیں, اب مثال کے طور پہ آج یہاں کسی کو بلایا گیا اور وہ نہیں آیا, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے کہ یار پیسے والا ہو گیا ہے, مغرور ہو گیا ہے, کسی اور کے گھر بلاتے تو آتا, نعت خوانی اور اجتماع تھا نا اس لیے نہیں آیا, فلم دیکھنے بلاتے تو آ جاتا, برا سوچتے لوگ. ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو, ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو, کیا پازیٹو نہیں سوچ سکتے ہم؟ تو نیگیٹو سوچنے والا, حسد کرنے والا, اور پھر تیسرے نمبر, اور یہ سب حرام, جہنم میں لے جانے والے کا. حسد کتنی بری بلا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے, جس طرح شہد میں سرکہ ڈالنے, شہد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے, آقا فرماتے اس طرح حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے. حسد کو نکالے اپنے دل سے, بدگمانی کو نکالے, یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر بندے کو ختم کر دیتے ہیں. پھر تیسرا یہ جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے, اس قدر, تو اب مضطرب کیوں, وجہ کیا ہے بے چین رہنے کی جھوٹے کی؟ کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا پڑتا ہے, سچ سنبھالنا نہیں پڑتا. یاد رکھیے, جھوٹ بول کر آپ کو سنبھالنا پڑے گا. مثال کے طور پہ, اب مجھے نہیں پتا آپ جو سلائی میں بیٹھے ہیں, آپ کسی سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو مدینہ شریف میں, اب پتا چلا وہ لیبر کا کام کرتا ہے, کہتا ہے میری تو دکان ہے, سچ بتانا نہیں ہے جھوٹ بولنا ہے. اچھا رہتے کہاں ہو؟ تو بھائی وہ رہتا, وہ ہو سکتا ہے کسی لیبر کیمپ میں رہتا ہو, بتایا میرا تو فلاں علاقے میں گھر ہے, مکان اپنا گھر ہے. اچھا پاکستان میں کیا کرتے ہو؟ میری کوٹھی ہے. کون سے شہر میں؟ تو فلاں شہر میں. کون سے علاقے میں؟ تو وابڈا ٹاؤن میں. مہنگے علاقے بتا دیے. اب چار چھ جھوٹ تو بول دیے. اچھا پڑھے لکھے کتنے ہو؟ تو بھائی میں تو گریجویشن کیا, پتہ چلا میٹرک میں فیل ہو گیا تھا. سارے جھوٹ بول دیے. اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے گریجویشن بتائی تھی, اس کو وابڈا ٹاؤن بتایا تھا, اس کو میں نے مدینے میں بزنس بتایا تھا. اب یہ جب بھی پوچھے گا میں نے اس کو یہی بتانا ہے, اب وہ فائلیں سنبھالتا رہے گا کیونکہ جھوٹ بہت سارے بولے ہوئے ہیں. اس کو یاد جھوٹ بول کر سنبھالنا پڑتا ہے. سچ بولنے والوں کو تو ٹینشن ہی کوئی, نیند سے اٹھاؤ کدھر رہتے ہو بتائے گا, ادھر رہتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ جو کرتا ہے وہی بتائے گا نا. سچ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو زبان کی احتیاط, زبان کو صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ہم دعا گو ہیں اس مبارک شب کے صدقے, مبارک ساعتوں کے صدقے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے. مختصر سا بیان اس نیت سے کیا ہمیں احساس ہو, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی سکھایا جاتا ہے, آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے, ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, بالخصوص مدنی چینل مدینہ منورہ میں پابندی سے دیکھیں. یہاں مدنی چینل دیکھیں گے آپ کی, آپ کے گھر والوں کی, سب کی اصلاح ہوگی. اب دیکھیں یہ جو بیان ہوا, اگر یہ مدنی چینل پر چل رہا ہو اور ہم سارے گھر والے بیٹھے, سب کو سیکھنے کو ملے گا. تو اب آپ خود بھی دیکھیں, دوسروں کو بھی مدنی چینل کی دعوت دیں. اور سبحان اللہ, ہر ہفتے کی رات ہمارے یہ ساری باتیں, واقعی مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے, اللہ نے وہ فہم و فراست دی ہے, وہ الفاظ کا چناؤ دیا ہے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ضرور دیکھا کریں. ہفتے کو دو ڈھائی گھنٹے نکالیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح ہوگی. اور ایک اور عرض کرتا چلوں, دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. 200 ملکوں میں کم و بیش اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. 100 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکات, اپنے عطیات, اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. یہ اتنا بڑا دین کا کام ہے, اس کے لیے کروڑہ کروڑ روپے کے اخراجات کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, یقیناً پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں, پہلے اپنے مسلمان پڑوسیوں کی مدد کریں, اس کے بعد آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, اس کا بھرپور ساتھ دیں. اللہ کریم ہمیں اس عظیم تحریک کا ساتھ دے دے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ والوں سے دوسرے جو وابستہ